بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت کر رہے تھے، قاری جناب قاسم رضیعی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آبشار میں 31 میٹر بینڈ، مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ آئینۂ صحافت کے بعد شب یلدا کی مناسبت سے آپ ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا جاری، راجستھان کا مرحلہ طے کرنے کے بعد یاترا بدھ کو ہریانہ میں داخل ہو گئی۔ بنو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں دہشت گردوں کی فائرنگ پر وزیراعظم شہباز شریف کا رد عمل، ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے پر زور۔ افغانستان کے حالات تشویشناک ہیں، امریکہ افغان عوام کے اثاثے بحال کرے، سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب۔ اور اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقدہ بغداد دو کانفرنس کے اختتامی بیان، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مذمت، بغداد حکومت سے ہماگیر تعاون کی یقین دہانی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا بدھ کی صبح ہریانہ میں داخل ہو گئی۔ رپورٹوں کے مطابق راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا 17 دن کے دوران راجستھان کے مختلف علاقوں سے گزرنے کے بعد بدھ کی صبح ضلع الور سے ریاست ہریانہ میں داخل ہو گئی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہریانہ میں داخل ہونے پر بھارت جوڑو یاترا کا زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ بتایا گیا کہ بھارت جوڑو یاترا میں شریک لوگوں نے ہریانہ کے سرحدی گاؤں منڈکا سے 15 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کر کے فیروز پور جھرکا پہنچی۔ راجستھان میں اپنے 17 دن کے سفر کے دوران بھارت جوڑو یاترا کے قائد راہل گاندھی نے مختلف اجتماعات سے خطاب کیا اور مختلف طبقات کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل سنے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا ہریانہ سے 24 دسمبر کو دہلی پہنچے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی اور بدامنی کو جڑ سے ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اعلان بنو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے اور جنوبی وزیرستان میں ایک پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے اور اسلحہ و گولہ بارود کی لوٹ مار کے واقعے کے بعد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کو سختی سے کچلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کا تحفظ اور دہشت گردی کا خاتمہ بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے جس کے لیے اجتماعی سوچ اور لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی اور دہشت گردوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹے گی۔ شہباز شریف نے سندھ کے ساتھ کہا کہ ان کی حکومت دہشت گردوں کی بیرونی سہولت کاری اور پناہ گاہوں کا بھی سد باب کرے گی۔ شہباز شریف نے بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ بنوں میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی اور 25 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ باہر سے کمپاؤنڈ پر حملہ نہیں کیا گیا بلکہ سی ٹی ڈی کی تحویل میں موجود دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے اہلکاروں سے ہتھیار چھین کر فرار کی کوشش کی جس کو ناکام بنانے کے لیے اہلکاروں کی فائرنگ میں 25 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی مزید اہلکار پہنچ گئے، انہوں نے کمپاؤنڈ کو محاصرے میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگا اور ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے، جس کے بعد آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 7 دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے اور 25 ہلاک کر دیے گئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ میں 2 اہلکار بھی مارے گئے۔ دوسری طرف جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں درجنوں دہشت گردوں نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا اور اسلحہ اور گولہ بارود لوٹ کر فرار ہو گئے۔ وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی سے قومی اسمبلی کی 15 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق آئندہ انتخابات کے بارے میں پی ٹی آئی اور قاف لیگ کا مشترکہ اجلاس وزیر اعلی پنجاب کے قیام گاہ پر ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور فواد چودھری، اور قاف لیگ کی طرف سے چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور حسین الہی شریک ہوئے۔ فواد چودھری نے بتایا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی نے آئندہ انتخابات میں قومی اسمبلی کی 15 اور پنجاب اسمبلی کی 30 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی قاف لیگ کے اس مطالبے کا جواب عمران خان سے مشاورت کے بعد دے گی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے افغانستان کے حالات کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس کے خطاب میں کہا کہ افغانستان کی انتظامیہ نے اب تک ہماگیر منتخب حکومت کی تشکیل کے وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر افغانستان کی معیشت کی بحالی کے لیے کوئی شرط پیش کی گئی یا پھر اسے سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کا نقصان براہ راست افغان عوام کو ہوگا۔ ایران کے مستقل مندوب نے افغانستان کے موجودہ حالت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران کو دوسرے بحرانوں اور جھڑپوں کی خاطر بھلانا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کے اصل مالک اس ملک کے عوام ہیں اور ان اثاثوں کو کسی بھی شرط کے بغیر لوٹا کر اس ملک کی معیشت کو بچانے کی شدید ضرورت ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اس موقع پر امریکہ کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے جن مالی ذرائع تک دسترسی کی ضرورت ہے، واشنگٹن اپنے غیر ذمہ دارانہ انخلا کی توجیہ پیش کرتے ہوئے ان غیر ملکی ذخیروں پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان انتظامیہ پر پابندی کو اس ملک کی معیشت کی بحالی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ امیر سعید ایروانی نے زور دے کر کہا کہ افغان عوام کے مسائل کو کم کرنے کے لیے اسلامی جمہوری ایران اپنی تمام مہارتوں اور گنجائشوں کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ بارہا اس بات کو دہرایا جا چکا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی پوری ذمہ داری ایران اور دوسرے ہمسایہ ممالک کے سر نہیں ڈالی جا سکتی، اور مشترکہ ذمہ داری کے اصول کے تحت دیگر فریقوں بالخصوص انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک کی جانب سے ترک وطن پر مجبور افغان عوام کو پناہ دینا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی خصوصی نشست کے دوران روس کے مستقل مندوب ویسلی نیبنزیا نے بھی زور دے کر کہا کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے جنگی جرائم کو بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کو افغانستان میں حقیقی ترقیاتی منصوبوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نیبنزیا نے افغانستان کے منجمد اثاثوں کی فوری بحالی پر بھی زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بہانے افغانستان کے سینٹرل بینک کے غیر ملکی ذخیروں میں موجود 10 ارب ڈالر کو منجمد کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد واشنگٹن نے اس میں سے 3 ارب ڈالر کو 11 ستمبر کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے حق میں ضبط کر لیا اور پھر مزید 3.5 ارب ڈالر کو سوئٹزرلینڈ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ طالبان انتظامیہ کی جانب سے لڑکیوں کے اعلیٰ تعلیم پر پابندی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے بتایا ہے کہ اینٹونیو گوتریش نے طالبان کے اس فیصلے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے تعلیمی مواقع تک تمام افغان شہریوں کی دسترسی کی ضمانت فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ اسٹیفن دوجاریک کے مطابق سیکرٹری جنرل نے کہا کہ لڑکیوں اور خواتین کو تعلیم سے محروم رکھنا نہ صرف حقوق نسواں کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس کے تباہ کن اثرات افغانستان کے مستقبل پر بھی پڑیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان انتظامیہ کی وزارت اعلیٰ تعلیم نے اپنے تازہ ترین فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے طالبات کو اگلی اطلاع تک یونیورسٹیوں میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ طالبان حکومت کی ایک نشست کے بعد کیا گیا ہے۔ طالبان انتظامیہ کے اس اقدام کو خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر ایک اور وار قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ صرف 3 ماہ قبل پورے افغانستان میں ہزاروں لڑکیوں نے یونیورسٹیوں کے داخلے کے مرکزی امتحان میں شرکت اور اپنے اور افغانستان کے مستقبل کو روشن بنانے کی پلاننگ کی تھی، تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں ان کی تمام آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔ یہ ایسی حالت میں کہ اس سے قبل طالبان انتظامیہ نے طالبات کی ہائی اسکول کی تعلیم پر بھی پابندی عائد کر دی تھی اور یونیورسٹیوں میں طالبات کی نشستوں کی تعداد کو بھی محدود کر دیا تھا۔ امریکی فوج نے شام میں صوبہ الحسکہ میں چھاتہ بردار کارروائی کر کے 4 شامی شہریوں کو اغوا کر لیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے روز مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ قابض امریکی فوج نے اغوا کی کارروائی الشدادی شہر کے البیرونی اسکول کے سے متصل ایک مکان میں انجام دی۔ وقتاً فوقتاً امریکی قابض افواج شام کی ڈیموکریٹک ملیشیا کے ساتھ مل کر رقہ، دیر الزور اور حسکہ کے مضافات میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں عام شہریوں کے گھروں پر حملے اور لوگوں میں دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامی حکومت نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ شام کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں میں ملیشیاؤں اور امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی ہے، ان کا مقصد تیل کے ذخائر کی لوٹ مار اور قیام امن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شام کا بحران سن 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے حملوں کے بعد شروع ہوا تھا، جس کا مقصد خطے میں طاقت کا توازن غاصب سین حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ بغداد 2 کانفرنس کے شرکاء نے علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری بغداد کانفرنس منگل کی رات اختتامی بیان جاری کر کے ختم ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایران کے وزیر خارجہ سمیت دنیا کے 12 ملکوں کے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دووم کی دعوت پر عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی کے تعاون سے عمان میں ہونے والے اس کانفرنس میں ایران، مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان، ترکیہ کے سربراہوں اور اعلی رتبہ عہدیداروں کے علاوہ خلیج فارس تعاون کونسل اور عرب لیگ کے سیکرٹری، اسلامی تعاون اور یورپی یونین کے نمائندوں کے علاوہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی شرکت کی۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وا کے مطابق بغداد 2 کانفرنس کے اختتامی بیان میں پہلی بغداد کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد، عراق میں امن و استحکام کے قیام، عرضی سالمیت اور جمہوریت کی حمایت کی غرض سے حکومت عراق کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور علاقائی اختلافات کے حل کی غرض سے مذاکراتی عمل کے آغاز کی عراقی کوششوں کی حمایت پر زور دیا گیا ہے۔ بغداد 2 کانفرنس کے مندوبین نے دہشت گردی سمیت عراق کو درپیش تمام چیلنجوں کے مقابلے میں عراقی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہراتے ہوئے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے تمام شکلوں کی مذمت کی ہے۔ بیان میں توانائی، پانی، بجلی، غذائی، سیکورٹی، صحت عامہ، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے میدان سمیت سبھی اقتصادی اور ترقیاتی منصوبوں میں بھی عراق کی حکومت کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بغداد 2 کانفرنس کے بیان میں کہا گیا کہ اس قسم کے کانفرنسوں اور ڈائیلاگ کے انعقاد سے علاقائی کشیدگی کے خاتمے اور تعمیری تعاون اور تعلقات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ سعودی جارے اتحاد کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یمن کی فوج اور عامر رضاکار فورس کے مشترکہ کمان کے اعلان کے مطابق الحدیدہ پر سعودی اتحاد کے حملوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ ترین حملے میں سعودی جارے اتحاد کے ڈرون اور جاسوسی طیاروں نے حیث کی فضاؤں میں پروازیں انجام دیں۔ بتایا گیا کہ صوبہ الحدیدہ کے دیگر علاقوں میں بھی سعودی اتحاد کے جاسوسی طیاروں کو پرواز کرتے دیکھا گیا، کہ جس کے بعد الجبلیہ اور حیث کے مختلف علاقوں پر گولہ باری بھی کی گئی۔ اس سے قبل یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا تھا کہ ریاض کی روزانہ جہریت نے امن معاہدے کو پاش پاش کر دیا ہے۔ بحرینی شہریوں نے ایک بار پھر سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق السنابس قصبے میں بحرینی شہری ایک بار پھر سڑکوں پر آئے اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے شاہی حکومت کی جیلوں میں بند اپوزیشن رہنماؤں اور شخصیات کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں اور قیدیوں کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے تھے. مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر سیاسی قیدیوں کو بچاؤ اور بیدار ضمیر کہاں ہیں اور قیدیوں کو تدریجی موت سے بچاؤ جیسے نعرے درج تھے. بحرین مظاہرین سیاسی قیدیوں کی حمایت میں ان سے یکجہتی کے نعرے بھی لگا رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم, اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ان کی خدمت میں چلتے ہیں, انہیں سلام عرض کرتے ہیں.
سلام رحمۃ اللہ.
جی ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کا بحران بھی شدت پکڑتا جا رہا ہے. گزشتہ چند دنوں میں صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کئی دہشت گردانہ کاروائیاں انجام پائی ہیں. حالیہ دہشت گردی کی لہر پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ سیاسی اور سیکیورٹی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے. میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی اضافہ کرنا چاہیے, اور وہ سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی کا بحران, کیونکہ اقتصادی لحاظ سے بھی اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہے, اور کسی بھی ملک کی اقتصاد کو اس کی بیک بون, ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے, اور اس کے اثرات بھی باقی شعبوں میں پڑتے ہیں. تو بعید نہیں ہے کہ اصل بحران اقتصادی ہے, اور اس اقتصادی بحران کی وجہ سے سیاسی بحران بھی شدت پکڑ رہا ہے, اور اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ سیکیورٹی بحران سے بھی متعلق ہیں. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ پاکستان کو اس وقت بہت سارے شعبوں میں چیلنجوں کا سامنا ہے, اور سیاسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرکز اور اپوزیشن کی بڑی جماعت یعنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو اس وقت رسہ کشی جاری ہے, اور جو سیاسی ماحول ہے اس نے پورے ملک کو, بلکہ جو بھی پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمسایہ ممالک ہیں, تو سب کی نظریں اس وقت پاکستان کے سیاسی بحران پہ ہیں کہ پاکستان میں پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے نہیں ہوتی, موجودہ وزیر اعلیٰ رہتے ہیں نہیں رہتے, گورنر راج آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, تو بیسیوں سوال ہیں کہ جو پنجاب حکومت کے عنوان سے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا, جہاں کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ شدت سے سامنے آئے ہیں, تو وہاں پہ بھی اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے صوبائی, تو وہاں پہ بھی ایک امکان اسمبلیاں تحلیل ہونے کا ہے, لیکن اس کو مشروط کر دیا گیا ہے پنجاب کے ساتھ کہ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, تو یہاں پہ بھی اسمبلیوں کو جو ہے وہ تحلیل کر دیا جائے گا. اب سیکیورٹی کے حالات جو ہیں ہمیشہ حکومتی امور سے بڑے قریبی تعلق رکھتے ہیں, یعنی اگر ملک کا حکومتی نظام, سیکیورٹی نظام, انتظام یہ اگر صحیح چل رہا ہو تو دہشت گردوں کو, شرپسندوں کو, یا ایسے عناصر کو جو ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا, لیکن جب حکومت کمزور ہو یا حکومت کی توجہات کسی اور طرف ہوں, اور سیاستدان اور حکومت اور ادارے اگر آپس میں دست بغریباں ہوں, تو اس طرح کے لوگوں کو پھر زیادہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ کھل کر کھیلیں اور جو چاہیں پھر جہاں چاہیں کاروائیاں کرتے پھریں. لہذا موجودہ دہشت گردی کی لہر کا ایک تعلق ایک اس کا میں زاویہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک تعلق اس کا موجودہ سیاسی بحران سے بھی ہے، اقتصادی بحران سے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس موضوع کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چونکہ زیادہ کاروائیاں، جیسے آپ کے سوال میں بھی تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے میں ہو رہی ہیں، اور یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ دونوں صوبے جو ہیں وہ افغانستان کے ہمسایہ صوبے ہیں، یعنی یہاں پہ ان دونوں صوبوں کی سرحدیں افغانستان کے اندر ملتی ہیں، اور افغانستان کے عنوان سے اگر دیکھیں تو افغانستان اس وقت بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے، اور افغانستان کے اندر جس انداز سے طالبان کے آنے کے بعد ایک افراتفری کا عالم ہے، شاید ماضی میں ایسا کم ہی افغان تاریخ میں رہا ہو. خود حکومت ابھی تک کوئی اپنا باقاعدہ منظم نظام نہ سیاسی نظام بنا سکی ہے، نہ اقتصادی نظام بنا سکی ہے، نہ سیکیورٹی کا کوئی سسٹم مضبوط ہو سکا ہے، نہ سرحدوں پہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ مختلف سماجی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک پریشان کن صورتحال ہے افغانستان کے اندر. جب کسی ملک کے اندر صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر اس کے موجود وہاں پہ عناصر پھر ہمسایہ ممالک کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نقصان کا باعث بنتے ہیں، چونکہ خود داخلی طور پہ جب حکومت ان کو کنٹرول نہیں کرتی تو وہ پھر سرحدوں پہ جا کے اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور پھر جو گروہ جس انداز سے، اگر وہ ڈرگ مافیا کا ہے تو وہ ڈرگ مافیا کے عنوان سے اپنی کاروائیاں بڑھائے گا، اگر وہ مذہبی دہشت گردی میں ملوث ہے تو وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق آگے چلے گا.
جی
تو اس وقت پاکستان کے اندر جو افغانستان کے داخلی معاملات سے جو تعلق ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو سرحدی مسائل ہیں، وہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے دو ہفتے میں دیکھا کہ خود چمن کا جو بارڈر ہے، ویسے تو 2500 کلومیٹر ایک لمبی سرحد ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اور اس میں تقریباً 18 کے قریب مختلف ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس سے دونوں ممالک کے شہری ایک دوسرے کے یعنی بارڈر کو کراس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے دو بہت معروف ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ انسانی آمد و رفت بھی اور تجارت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان میں سے ایک چمن ہے اور دوسرا تورخم ہے. تو گزشتہ دنوں میں چمن کے اندر تو کئی کاروائیاں ہوئی جس میں 11-12 افراد جو ہیں وہ ابھی تک مارے جا چکے ہیں، اس سے زیادہ ایک بڑی تعداد زخمی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ایک زور پکڑ گئی تھی اس چمن بارڈر کی وجہ سے، اور طالبان کی طرف سے یعنی طالبان حکومت کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آئے، پاکستان کی طرف سے بھی بیانات کا سلسلہ جاری رہا. لیکن ابھی یہ خبریں ہیں کہ پاکستان نے ایک علماء اور قبائل کے جو بڑی شخصیات ہیں ان پہ مشتمل ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے اور وہ جمن کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں. دوسرا جو پاکستان کے لیے جو ایک دہشت گردی کا ایک عامل ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ایک اینٹی پاکستان گروپ ہے، ٹی ٹی پی کے نام سے، تحریک طالبان پاکستان. تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کے جو ہے وہ اختلافات رہے ہیں. ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر بھی کاروائیاں کی اور افغانستان کے اندر بھی پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کے درمیان صلح بھی ہوتی رہی، درمیان میں حالات معمول پہ لانے کی بھی کوشش کی گئی، اور ٹی ٹی پی کو مین سٹریم میں لانے والے کچھ افراد بھی کوششیں کرتے رہے. لیکن گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جو ایک عارضی جنگ بندی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ٹی ٹی پی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے کونے کونے میں جا کے جو ہے وہ کاروائیاں انجام دیں گے. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دونوں صوبے چونکہ افغانستان کے ہمسائے میں بنتے ہیں تو یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لیے کاروائیاں کرنا مشکل نہیں ہے. وہ آ کے ویسے بھی انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے، وہ خفیہ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بہرحال پاکستان اور ہندوستان کے جو آپس کی دشمنیاں ہیں، کشیدگی ہے، وہ بھی ہمیشہ رہتی ہے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ ہندوستان کے ذمے لگاتا ہے, ہندوستان کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے ذمے لگاتے ہیں. تو ابھی ان دنوں میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی بڑی سخت زبان استعمال کی ہے انڈین پرائم منسٹر کے لیے, اور ظاہر ہے وہاں سے بھی اسی طرح کا جواب آیا ہے. تو اس وقت مجموعی طور پر پاکستان ایک بہت ہی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, اور وہاں پہ سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحران بھی اپنے عروج پہ ہے, اور بدقسمتی سے یہ جو سیکیورٹی کا بحران ہے اس کی لہر میں بھی تیزی اور شدت آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ حکومت پاکستان اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے کم از کم سلامتی کے اس بحران کو روکنے کے لیے کچھ مل کے کام کرتے ہیں یا نہیں, اس کو وقت سے پہلے کہنا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن ایک بنیادی ضرورت ہے, اگر یہ کام نہ کیا تو وہ دہشت گردی کہ جو پہلے پاکستان میں تھی اگر اسی طرح دوبارہ شروع ہو گئی تو ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا پاکستان کی ریاست کو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. جی, تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تیرا وصف کیسے کریں بیان, تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تیرا وصف کیسے کریں تارے سر بن سر یہ فلک پہ تارے ہیں سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری ہم دے پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری ہم دے پاک میں ہم نوا یہ زمین جل وگر ہے نظام شمسی جو جل وگر ہے یہ تیری شان میں مدحا خان ہے ظہور تیرا یہ برملا شان میں مدحا خان ہے ظہور تیرا یہ برملا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا تیرا وصف کیسے کریں بیان تیرے نام
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 آذر 26 جمادی الاول اور 21 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چھبیس جمادی الاول سن 280 ہجری قمری کو عرب شاعر اور اہل قلم ابن تیفور کا انتقال ہوا وہ 204 ہجری قمری میں پیدا ہوئے ابن تیفور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد میں فن کتابت میں مشغول ہو گئے ابن تیفور نے بغداد میں اس زمانے کے بہت سے مایہ ناس ماہرین علم اور ادب سے آشنائی حاصل کی اور چونکہ وہ خود بھی اہل ذوق اور صاحب فہم تھے لہذا اس ماحول میں انہوں نے اپنے ذوق لطیف کی وجہ سے شعر بھی کہے اور بہت شہرت حاصل کی انہوں نے نثر اور نظم دونوں میدانوں میں اپنی نگارشات یادگار چھوڑی ہیں جن میں ایک دیوان اور کتاب بغداد خاص طور سے قابل ذکر ہیں اکیس دسمبر سن 1639 عیسوی کو فرانسیسی شاعر اور ڈرامہ نویس جان راسین پیدا ہوئے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تصنیف کا کام شروع کیا اور نوجوانی میں ٹریجڈی ڈرامہ اینڈرومک لکھنے کی وجہ سے شہرت حاصل کی وہ کچھ عرصے تک فرانس کے بادشاہ کے واقعہ نویس بھی رہے جان راسین کے اہم ڈراموں میں ایفی جینی فیڈرے اور ایتھالی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کا انتقال سن 1699 عیسوی میں ہوا۔ تیس آذر سن 1230 ہجری شمسی کو ایران میں پہلا پولی ٹیکنیکل دارالفنون قائم ہوا۔ یہ مرکز ایران میں اس وقت کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کی طویل کوششوں کے بعد قائم ہوا تھا۔ دارالفنون جدید طرز کے مراکز کی تشکیل کی سمت ایرانیوں کا پہلا منظم تجربہ تھا۔ دارالفنون کا کام انجینئرنگ، معدنیات، طب، دوا سازی اور اس وقت کے رائج دیگر علوم و فنون کے شعبوں میں 6 استادوں کے ساتھ شروع کیا گیا۔ یہ ادارہ اب ترقی و پیش رفت کی لاتعداد منزلیں طے کر چکا ہے۔ اکیس دسمبر سن 1824 عیسوی کو برطانوی ڈاکٹر ماہر آثار قدیمہ، ماہر ارضیات اور سیاسی کارکن جیمز پارکنسن کا 69 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے طبابت اپنے والد سے سیکھی اور عرق النساء بیماری کے بارے میں اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی 1805 میں ایک کتاب لکھی۔ جیمز پارکنسن نے پہلی بار اس بات کا انکشاف کیا کہ اپینڈکس موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے اور سن 1812 میں اس سلسلے میں پہلی بار ایک اہم مضمون لکھا۔ انہوں نے سن 1817 میں بھی پہلی بار لرزاں فالج کے نام سے ایک بیماری کا انکشاف کیا، بعد میں جس کا نام انہی کے نام پر پارکنسن یا راشا رکھ دیا گیا۔ اکیس دسمبر سن 1982 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حفیظ جالندری نے وفات پائی۔ وہ 14 جنوری سن 1900 کو جالندر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کرنے کے بعد ادبی مشاغل میں حصہ لینے لگے۔ انہوں نے ہندی کی مخصوص بحروں میں شعر کہے اور ہندی الفاظ کو اردو میں رواج دے کر اردو شاعری کو نیا آہنگ عطا کیا۔ وہ گیت، نظم اور غزل کے بھی قادر الکلام شاعر تھے۔ تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس پر انہیں فردوسی کا خطاب دیا گیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جالندری کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ حفیظ جالندری کے شعری مجموعوں میں نغمہ راز اور سوز و ساز، جبکہ افسانوں کے مجموعوں میں ہفت پیکر، ہندوستان ہمارا اور پھول مالا شامل ہے۔ اس کے علاوہ موضوع کے حوالے سے ان کی ایک منفرد کتاب چیونٹی نامہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تیس آذر سن 1364 ہجری شمسی کو ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق کو جدید ترین ہتھیار ارسال کرنے کے لیے سوویت یونین اور عراقی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق اور سوویت یونین کے درمیان ہمہ جانبہ تعلقات کے فروغ نے سوویت یونین کے لیے علاقے میں اور ایران کے خلاف خارجہ پالیسی کے اپنے نئے اہداف کے حصول اور عراق کے لیے سوویت یونین کی سیاسی و فوجی حمایت، فوجی ساز و سامان اور تجرباتی مدد کا امکان فراہم کر دیا۔ اس موقع پر سوویت یونین کی طرف سے عراقی مدد دیگر ممالک سے کہیں زیادہ تھی اور کافی حد تک جنگی حالات میں سرنوشت ساز اثرات کی حامل تھی۔ یہ مدد اتنی زیادہ تھی کہ سوویت یونین کی طرف سے عراق کا تقریباً 60% فوجی ساز و سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ تیس آزر سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور خطاط اور خوش نویس استاد تیس آزر سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور خطاط اور خوش نویس استاد غلام حسین ہمایونی نے 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ استاد ہمایونی بہت سے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ انہوں نے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور ادب و ہنر کی تخلیق میں گزارا۔ استاد غلام حسین ہمایونی نے خطاطی کے بہت سے فن پارے یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیا پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا۔ روزنامہ اطلاعات، ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے لیے یورپی یونین اور ایران متفق۔ روزنامہ تہران ٹائمز، ایزا شہر کے حملے میں ملوث 2 دہشت گرد گرفتار۔ لاس اینجلس ٹائم، شمالی کیلیفورنیا میں 6.2 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ، کم از کم 2 ہلاک، 11 زخمی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ صبح نو جو تہران سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شیراز میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے منگل کو ہونے والی ملاقات میں فرمایا کہ اس دہشت گردانہ حادثے نے دلوں کو غم زدہ کر دیا، لیکن دوسری جانب ایران کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گیا جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دہشت گردانہ واقعے کے پس پردہ خبیث امریکی حکام ہے جنہوں نے داعش کو جنم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ نے اس واقعے میں ملوث ہو کر رسوائی خرید لی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ یہ مجرم عناصر اتنے ہی جھوٹے، سیاہ دل اور بدنام زمانہ منافق ہیں کہ باتوں میں تو انسانی حقوق کا پرچم بلند کرتے ہیں، مگر عمل میں خطرناک ترین دہشت گرد گروہوں کو جنم دیتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 26 اکتوبر کو ایران کے صوبہ شیراز میں واقع حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے حرم مطہر میں امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ کے وحشیانہ ترین دہشت گردانہ حملے میں 2 بچوں سمیت 13 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ العربی الجدید، ناصر ابو حمید کی شہادت پر الاقصی بریگیڈ نے وسیع کارروائی کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ فتح تنظیم کے رہنما ناصر ابو حمید کی صہیونی قید میں شہادت واقع ہو گئی۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا اور ان کی شہادت کی وجہ ان کے معالجے تک عدم دسترسی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد شہدائے الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس جرم پر خاموشی اختیار کرنا حرام ہے، اور آج رات سے ہی صہیونیوں کو اپنے اس کے نام نے ایک نام کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فتح تنظیم کی مسلح کمان الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہم شہید کی والدہ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے بھی کہا ہے کہ کینسر میں مبتلا ایک بیمار کا باضابطہ قتل جنگی جرم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید ابو حمید کو اتنی سخت بیماری کے باوجود ان کے سیل میں بغیر کسی طبی نگرانی کے چھوڑ دیا گیا تھا، اور انہیں گھر والوں سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ شہید ناصر ابو حمید پچھلے 30 سال سے صہیونی قید میں تھے اور 50 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ ارین الاسود نے بھی ان کا انتقام لینے کا اعلان کیا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، بہت جلد ہمارا وزیر اعلی پنجاب ہوگا، آصف زرداری اور چودھری شجاعت میں اتفاق، روزنامہ منصف، کرناٹک حکومت اسکولوں میں بھی ویر ساورکر کی تصویر لگائے گی، وزیر ثقافت، دی ہندو، مودی حکومت چین کی جارحیت کو قانونی حیثیت دینا کب بند کرے گی۔ سامع، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے اویسی نے مرکز سے کہا ایل اے سی کے حالات پر پارلیمنٹ میں بحث کریں، اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں ایل اے سی پر ہندوستانی اور چینی سپاہیوں کے درمیان تصادم پر ایوان پارلیمنٹ میں ایک مباحثہ کرانے میں نریندر مودی حکومت کی زیر قیادت مرکزی حکومت کو ناکام قرار دیتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم مودی ملک کو یہ کہتے ہوئے گمراہ کر رہے ہیں کہ ہندوستانی علاقے میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ اے این آئی سے بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی ملک کو یہ کہتے ہوئے گمراہ کر رہے ہیں کہ خطے میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ یہاں پر خلائی تصویریں موجود ہیں جو دکھاتی ہیں کہ چینی سپاہیوں نے ریسپانگ اور ڈیم چوک پر قبضہ کر لیا ہے، جب تک وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کرتے رہیں کیا ان کے ساتھ تجارت بھی ہم کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج بہادر ہے مگر حکومت بہت کمزور اور چین سے خوف زدہ ہے۔ روزنامہ جنگ پاکستان سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے بنو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں فائرنگ کے تبادلے میں 25 دہشت گرد مارے گئے، ترجمان پاک فوج۔ ترجمان پاکستانی فوج میجر جنرل احمد شریف چوہدری نے بتایا کہ بنو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا، سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہی دہشت گردوں نے یہ صورتحال پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ بنو میں زیر تفتیش دہشت گردوں میں سے ایک نے سی ٹی ڈی جوان کا ہتھیار چھین لیا تھا، انہوں نے فرار کی کوشش کی جس کو ناکام بنایا گیا اور مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ فوج کے ترجمان نے واقعے سے متعلق بتایا کہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی فورسز پہنچی اور کمپاؤنڈ کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے، وہ ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ فورسز نے آج آپریشن کیا، 7 دہشت گردوں نے سرنڈر کیا۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ حکومت پاکستان واضح کر چکی ہے۔ فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو بڑھاتی ہیں۔ میجر جنرل احمد شریف چوہدری کا مزید کہنا تھا کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز، وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اردن کے بادشاہ سے ملاقات اور گفتگو کی۔ فارس نیوز، انسانی حقوق کے دعوے دار افغان تارکین وطن کو پناہ دیں، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب۔ اسنا نیوز، امریکہ زیلنسکی کی جگہ کسی اور کو لا رہا ہے، سی آئی اے کے سابق افسر کا بیان۔ سمن، تسنیم نیوز نے لکھا ہے جلد از جلد اپنا گھر بیچ کر چلے جاؤ، سہونیوں کو جنرل کہانی کا انتباہ۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر ان چیف نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں کہا کہ بانی انقلاب حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور رہبر انقلاب کی ہدایت کے تحت استقامت لفظ کو ایک نیا معنی ملا۔ جنرل اسماعیل کہانی نے کہا کہ دشمنوں کو استقامت کی عظمت کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے اسرائیل اور سعودی عرب جیسے اپنے کوڑے کرکٹ کو علاقے کے عوام پر مسلط کر کے ان کے اس جذبے کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک نے 7,000 ارب ڈالر خرچ کیے لیکن انہیں آخر کار شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سپائی کوس کے کمانڈر جنرل کہانی نے کہا کہ روزانہ غرب اردن میں کم سے کم سیہونیوں کے خلاف 50 کاروائیاں انجام دی جا رہی ہیں جس سے سیہونی بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جتنا ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اس کے رد عمل کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ جنرل کانی نے کہا کہ ہم سیہونیوں کو خبردار کر چکے ہیں کہ اپنے گھر بیچو اور فلسطین سے نکل جاؤ، ورنہ وہ دن بہت قریب ہے جب فلسطینی عوام تمہیں ذلیل کر کے اس سرزمین سے نکال باہر کریں گے۔ سمیت، ٹاس نیوز نے لکھا ہے غیر ملکی میڈیا دونیسک پر یوکرین کی گولہ باری پر خاموشی اختیار کیے ہوئے پوٹن۔ روس کے صدر پوٹن نے جمہوریہ دونیسک کے سربراہ سے ملاقات میں کہا کہ دونباس کشیدگی کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتا تھا لیکن یورپ کی حمایت میں انہیں کچلنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بین الاقوامی میڈیا دونیسک پر مسلسل گولہ باری اور قتل عام پر آنکھ بند کیے بیٹھا ہے۔ پوتین نے کہا کہ انسانی حقوق کے اداروں نے بھی یوکرین کے جنگی جرائم پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سمین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سائن، اس پروگرام کے بعد آج کی رات کی مناسبت، یعنی سال کی تاریخ اور طویل ترین رات کی مناسبت سے، جسے شب یلدا بھی کہتے ہیں، ایک خصوصی پروگرام ہم نشر کریں گے، اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پاکستان میں گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ نیو یارک ہے، جو سفارتی اقدامات کے لحاظ سے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پی بی ایس چینل کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ہمارا اصرار ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان کو الگ تھلگ کیے جانے کو ماضی کی غلطیوں کا اعادہ سمجھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو کی مراد افغانستان کے طالبان ہیں، جو 15 اگست 2021 کو دوبارہ افغانستان میں اقتدار میں واپس آئے، اگرچہ یہ گروہ دوحہ معاہدے کے تحت امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے میں افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آیا، لیکن اس سلسلے میں پاکستانی حکومت کی حمایت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے طالبان کا واحد حامی پاکستان رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI طالبان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لہذا دنیا کو بھی پاکستان سے یہی توقع ہے کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس گروہ کو افغانستان میں گورننس کے معیارات پر عمل کرنے، من جملہ ایک جامع قومی حکومت کی تشکیل کی ترغیب دے گا، تاکہ طالبان گروہ کے ساتھ بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکے اور عالمی سطح پر اس کی پہچان ہو سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے اسلام آباد میں آپسی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا۔ اس بیان میں انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ایک پرامن، خوشحال، بہم مربوط اور مستحکم افغانستان خطے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ضروری ہے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ وسطی ایشیا کے ممالک کو افغانستان سے منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی پھیلنے کے خطرات سے تشویش لاحق ہے، اس لیے نہ صرف تاجکستان کو بلکہ دیگر پڑوسی ممالک کو بھی پاکستان سے یہی توقع ہے کہ وہ افغانستان میں مستحکم امن و سلامتی کے قیام کے لیے کوشش بروئے کار لائے گا۔ دریاسنا علاقائی حلقوں کے نقطۂ نظر سے پاکستان کی جانب سے افغانستان کے مسائل کے حل میں طالبان کو ترغیب دلانے میں پاکستان کا لیت و لال اس بات کا باعث بنا ہے کہ پاکستان بھی بدبنی کی لمیٹ میں آ جائے۔ گزشتہ ہفتے پاک افغان اسپین بولدک چمن سرحدی گزرگاہ پر ایک بار پھر جھڑپ نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اس تنازع کے جواب میں طالبان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اس گروہ سے ضمانت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کے دوبارہ تکرار نہ ہو۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسے افسوسناک واقعات دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کے خلاف ہیں۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے افغان طالبان کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور ایسے واقعات کی تکرار سے اجتناب اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے حکام صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے رابطے میں ہیں۔ پاکستانی فوج اور طالبان کے حکام کی رپورٹ کے مطابق اسپین بلدک سرحد پر ہونے والی لڑائی میں دونوں اطراف سے 8 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ قندھار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ زید نے پاکستانی حکام کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنازعہ پاکستانی افواج کی جانب سے افغانستان کی سرزمین پر نئی چیک پوسٹیں بنانے کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ 15 اگست 2021 کو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے گروہ طالبان کے فوجیوں اور پاکستان کے سرحدی محافظوں کے درمیان متعدد بار جھڑپیں ہو چکی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات کے باوجود طالبان گروہ اس ملک کی سرحد پر کسی بھی قسم کی تبدیلی کے خلاف ہے اور وہ ڈیورن لائن کو بھی نہیں مانتا اور اس کا سخت مخالف ہے۔ سیاسی امور کے ماہر اکرم عارفی اس بارے میں کہتے ہیں، پاکستان کا یہ خیال تھا کہ جب گروہ طالبان دو تہائی قبل اقتدار میں آیا تھا تو اس گروہ نے ڈیورن لائن کو اس ملک اور افغانستان کی بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن عملی طور پر طالبان نے نہ صرف اسے تسلیم نہیں کیا بلکہ اب وہ ایسی کسی بھی سرحدی تبدیلی کا سخت مخالف ہے اور اس کا مقابلہ کرے گا جسے پاکستان اپنے فائدے میں تبدیل کرے گا۔ گزشتہ ہفتے بھی پاکستان کی سرحدی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کی تھی۔ افغانستان سے ملنے والے پاکستان کے شمالی علاقے برسوں سے دہشت گرد گروہوں من جملہ ٹی ٹی پی کو کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان میں بھی مختلف واقعات رونما ہوئے کہ جن میں سے بعض کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ کابل کے شہر نونامی علاقے میں واقع چینی ہوٹل پر داعش دہشت گرد گروہ کے حملے نے ایک بار پھر علاقائی اور بین الاقوامی توجہ افغانستان کے اندرونی مسائل کی طرف مبذول کرا دی۔ اس حملے کے جواب میں چینی حکومت نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر افغانستان چھوڑنے کو کہہ دیا۔ یہ حملہ دو لحاظ سے قابل توجہ ہے۔ اول یہ کہ اس طرح کا واقعہ افغانستان میں سرمایہ کار ممالک خاص طور پر چین کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے گا۔ دوسرے کہ اس طرح کے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان افغانستان میں امن قائم کرنے میں ناتواں ہے۔ اسی وجہ سے روسی حکومت نے بھی طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سلامتی کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید کوششیں کرے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت صنعت و تجارت کے ترجمان عبدالسلام جواد نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کی پہلی ششماہی میں ایران اور افغانستان کے درمیان تجارتی تبادلے 350 ملین ڈالر تک پہنچ گئے۔ دریاسنا طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے ایران کے خصوصی نمائندے برائے امور افغانستان حسن کاظمی قمی سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس ملک کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ جبکہ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے افغانستان پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اقتصادی اور تجارتی تعاون جاری رکھتے ہوئے ہمیشہ افغانستان کی عوام کے ساتھ رہا ہے۔ البتہ ایران اور افغانستان کی اعلیٰ تجارتی اور اقتصادی گنجائشوں کو دیکھتے ہوئے $350 ملین کے تجارتی تعلقات دونوں ممالک کے لیے بہت کم ہیں اور تسلی بخش نہیں ہیں۔ اس وجہ سے توقع کی جاتی ہے کہ طالبان گروہ سیکورٹی کے تعلق سے حالات سازگار بنا کر ایران اور افغانستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی لین دین کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے گا۔ افغانستان سے متعلق تیسری اور اہم خبر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی رپورٹ سے متعلق ہے کہ جس میں افغانستان کے عوام کو دنیا میں سب سے زیادہ پناہ گزینوں اور اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد میں شمار کیا گیا ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہونے والے ایک اجلاس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی نے اعلان کیا کہ مجموعی طور پر 6,500,000 افغان مہاجرین پناہ گزین ہیں یا اندرون ملک بے گھر ہیں۔ افغان عوام کے بے گھر ہونے کی سب سے اہم وجوہات میں سے اس ملک کی تباہ کن داخلی جنگیں، تشدد، خراب حکمرانی، غربت اور موسمیاتی اثرات کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ خانہ جنگی اور اندرون ملک بدامنی کو ہوا دینا اب بھی افغان عوام کی اندرون ملک نقل مکانی کا سب سے اہم عامل ہے۔ افغانستان کے سیاسی امور کے ماہر محمود حسین جعفری کہتے ہیں، افغانستان کی عوام دنیا کے مظلوم ترین لوگوں میں سے ایک ہیں جو 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے خانہ جنگی اور غاصبانہ قبضے سے دوچار ہیں۔ افغانستان کے لوگ خطے کے ممالک میں در بدر ہونے کے علاوہ ملک کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ افغانستان کے اندر محفوظ علاقہ تلاش کرنے کے لیے مسلسل نقل مکانی کر رہے ہیں۔ بہر صورت اقوام متحدہ کے نقطۂ نظر سے طالبان گروہ کو افغانستان پر حاکم کی حیثیت سے اندرون ملک عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ افغانستان کے لوگ اپنے رہائشی اور آبادی والے علاقوں میں ہی رہیں اور اس ملک کے دیگر علاقوں میں نقل مکانی نہ کریں۔ اس صورت میں دیگر ممالک میں موجود افغان مہاجرین بھی افغانستان واپس جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی افغان عوام، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے شہری حقوق کا احترام بھی اس ملک کے لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا اور پورے افغانستان میں مناسب حالات زندگی تلاش کرنے کے لیے اندرونی نقل و مکانی کو روکا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران یہی پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، آج ہم شب یلدا یا سال کی طولانی ترین رات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، شب یلدا یا سال کی طویل ترین رات ایران کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہ جشن سال کی طویل ترین رات کے دوران منایا جاتا ہے۔ 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی رات کو شب یلدا کہتے ہیں۔ ایرانی خاندان عام طور پر یلدا کی رات کو اکٹھا ہوتے ہیں اور ہر قسم کی غذائیں اور پھل، خاص طور پر تربوز اور انار وغیرہ، مہمانوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ایران کے روایتی خاندانوں میں شاہنامہ پڑھنے کے علاوہ خاندان کے بزرگوں کا خاندان کے دیگر افراد کو کہانیاں سنانا بھی اس جشن کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیوان حافظ سے فال نکالنا بھی اس تقریب میں شامل ہے۔ یلدا رات کا جشن ایران کا عظیم قدیم تہوار ہے اور اس کا تسلسل آج کے ایرانیوں کے اپنے آبا و اجداد کی ثقافت اور مذہب کے ساتھ اٹوٹ تعلق کی علامت ہے۔ شب یلدا روشنی کی پیدائش کی رات ہے۔ بزرگوں نے اس رات کی تعظیم کی ہے۔ وہ صبح کے طلوع ہونے تک شاعری، کہانیوں اور فارسی ادب کو بیان کرتے تھے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ رات خوش رہنے اور دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات، نیز خاندان کے مقدس ادارے کی قدر و منزلت بڑھانے کا ایک بہانہ ہے۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں جو اگرچہ وقتی ہوتے ہیں لیکن دیر پا یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایران میں اس سال موسم زیادہ سرد نہ ہونے اور برفباری کے آثار نظر نہ آنے کے باوجود دکانیں گاہکوں سے بھری ہوئی ہیں، جو انار، گریاں اور تربوز خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2-3 برس کے بعد کہ جب کرونا کی بیماری نے ہونٹوں سے مسکراہٹیں چھین لی تھیں اور یہ وائرس خاندانوں کے الگ ہونے کی وجہ بنا، لیکن اس سال یلدا کی رات پھر آئی اور مل کر ساتھ رہنے کی بنیاد فراہم ہو گئی۔ اس رات بعض پرانے گھروں میں ایک روایتی ہیٹر درمیان میں رکھا جاتا ہے اور سب اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، جسے کرسی کہا جاتا ہے۔ کرسی پر نیلی مٹی کے پیالے میں انار کے بڑے بڑے رسیلے دانے رکھے جاتے ہیں، تربوز بھی کاٹ کر رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی مٹھائیاں بھی رکھی جاتی ہیں تاکہ مہمان ان کا میٹھا ذائقہ چکھ سکیں۔ پستہ، بادام، خشک انجیر، مونگ پھلی، چنے، کشمش اور بیج وغیرہ کرسی پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ دیوان حافظ بھی موجود ہوتا ہے۔ حافظ کے دیوان سے فال نکالنا اس رات کی تقریب کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ بزرگوں میں سے ایک فال نکالتا ہے اور فال میں آنے والا شعر پڑھتا ہے۔ گھر کے تمام افراد اسے سنتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دادا دادی کے پاس بھی اس رات کے لیے مزے مزے کی سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں۔ خاندان کے بعض افراد ان ہیروز کی بہادری کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے وطن، مذہب، اقدار اور ورثے کو بچانے کے لیے قربانی اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یلدا کی تاریخ بہت قدیمی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس کی صحیح تاریخ کب سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے یلدا کی رات کی تاریخ 7000 سال پرانی نقل کی ہے۔ تاہم بعض ماہرین کے مطابق جس چیز کو یلدا رات کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کم از کم 500 سال قبل مسیح سے متعلق ہے، اور قدیم ایرانیوں کے سرکاری کیلنڈر میں اس کے داخل ہونے کی تاریخ حخامنشی بادشاہوں کے شاہ داریوش یکم کے زمانے سے تھی۔ یلدا کی رات کا ذکر بہت سی تاریخی کتابوں میں آیا ہے۔ عظیم ایرانی سائنسداں اور ماہر تقویم ابو ریحان بیرونی بھی یلدا کی رات کو میلاد اکبر کہتے ہیں اور اسے میلاد خورشید سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی حیاتیاتی آب و ہوا کے خصوصیات، نیز فطرت اور کائنات سے تعلق کی وجہ سے یلدا زمان قدیم سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ البتہ گزرتے وقت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں ضرور آتی رہیں، لیکن اس کی ماہیت اور نوعیت تبدیل نہیں ہوئی، اور اب بھی سرزمین کے مختلف لوگ اور نسلی گروہ یلدا مناتے ہیں۔ ایران کی قدیم ثقافت سے جڑی رسم کے طور پر یلدا ایرانیوں کے لیے ایک علمی کامیابی بھی ہے، کیونکہ ایرانیوں کے پاس فلکیات، موسموں، دنوں کی گردش اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں جو گہرا علم تھا، اس کی بنا پر وہ اس رات کو سال کی طویل ترین رات کے طور پر جانتے تھے۔ یہ جدید علوم پر ایرانیوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نوروز کی طرح یلدا تقریب بھی اس پورے علاقے میں موجود ہے، جسے ہم ایران کا ثقافتی علاقہ کہتے ہیں، جس کی سرحدیں آج کے ایران کی جغرافیائی سرحدوں سے کہیں زیادہ وسیع ہیں، اور یہ ایرانی ثقافت کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ یلدا محبت، امن اور دوستی کا ایک عالمی جشن ہے، جو غیر رسمی اور عالمگیر طور پر ایران اور کچھ دوسرے ممالک کے خاندانوں، زندگی کے تمام شعبوں اور تمام مذاہب کے ہاں منایا جاتا ہے۔ ایک ایسا جشن جس میں لوگ سحری کا انتظار کرتے ہیں اور مہر تاباں کی گرم جوشی حاصل کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ زندگی بخش گرمی دیتے ہیں جو انہوں نے فطرت سے حاصل کی ہے۔ تقسیم کے لحاظ سے یلدا کی رات کو غیر محسوس ثقافتی ورثے کے میدان اور اجتماعی رسم و رواج کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ یہ جشن ایک سماجی اجتماع ہے، جو خاص طور پر خاندان اور رشتہ داروں کی سطح پر تشکیل پاتا ہے۔ یہ دراصل دوستی، پیار اور میل ملاپ ہے، اور اسی نقطہ نظر سے قابل احترام بھی ہے۔ شب یلدا کی تقریب کی خدمت، وسعت اور صداقت کے پیش نظر اس تہوار کو ایک مشترکہ انسانی ورثے کے طور پر بہتر طریقے سے پہچانوانا اور اسے دوسروں تک پہنچانا اور رجسٹر کرانا ضروری ہے، تاکہ اسے دنیا کے تمام اقوام میں متعارف کرایا جا سکے اور اس میں چھپی انسانی اقدار کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس تہوار کو موجودہ حال سے بہتر انداز میں انسانیت کی اگلی نسلوں تک منتقل کیا جانا چاہیے۔ مراکش کے شہر رباط میں 28 نومبر سے 3 دسمبر 2022 تک منعقد ہونے والے 17ویں غیر ریاستی کمیٹی برائے غیر محسوس ثقافتی ورثے کے اجلاس میں یلدا نائٹ کو ایران کی 19ویں غیر محسوس ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور اسے افغانستان کے ساتھ مشترکہ طور پر یونیسکو میں رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ غیر محسوس ثقافتی ورثہ وہ ہے جس کا عوام اور مختلف نسلی گروہوں میں رواج ہو، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نسل در نسل قیمتی خزانے کے طور پر وراثت میں منتقل ہوتا ہو، لوگوں کی طرف سے اس کی ترویج نیز حفاظت بھی ہوتی رہتی ہو۔ ایک ثقافتی قدر کے طور پر اس کا عالمی رجسٹریشن اس قیمتی عمل اور قیمتی خزانے کو دنیا بھر میں پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ ایرانی ثقافت ایسے واقعات و لمحات سے بھری پڑی ہے جو ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یلدا کا نام یلدا اس لیے نہیں رکھا گیا کہ یہ سال کی باقی راتوں سے صرف ایک منٹ لمبی ہوتی ہے، بلکہ یلدا ہماری زندگی کے ہر لمحے کی قیمتی یاد دہانی ہے۔ فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، میں اپنی امت کے حاضر و غائب کو اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، حکم دیتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک سال پیدل چلنے کا فاصلہ ہو۔ در حقیقت صلہ رحم ان امور میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پروگرام سے یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے 2 گروہ موجود ہیں۔ 1 گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے، یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے۔ Thank you.